محترم حضرات، پیر طریقت، استاذ العلماء، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد مجیب ارشد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں، اب بلا تاخیر حضور علی کا خطاب شروع ہوگا. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کی چھاؤں میں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. يا خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا زينة عرش الله، يا عروس مملكة الله، يا سراج أفق الله، يا نورا من نور الله. میرے بزرگو، دینی اور اسلامی بھائیو، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جدے آلہ ہے ہمارا، انسان کو اللہ نے خاک اور مٹی سے بنایا، ہمارا خمیر، ہمارا ماوا اور ہمارا ٹھکانہ یہ سب مٹی ہی مٹی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، توازو ہے، فروتنی ہے، مٹی گھمنڈ نہیں کرتی، مٹی میں تکبر نہیں ہے، اس مٹی کو کتنا بھی اونچا لے جاؤ لیکن جب اونچائی سے تم چھوڑو گے تو وہ پھر نیچے ہی آئے گی، وہ سر اٹھا کر نہیں چلتی بلکہ یہ مٹی ہمیشہ سر جھکا کر چلتی ہے، تو اللہ تعالی نے اس میں بڑی خوبیاں پیدا کر دی۔ اس مٹی کی خوبی تو دیکھو، دیکھنے میں، سونگھنے میں، چکھنے میں اس کا کوئی مزہ نہیں، اس میں کوئی حسن نہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں، لیکن یہ مٹی اتنی عاجز، منکسر المزاج اور یہ سر جھکانے والی، تکبر اور گھمنڈ سے خالی، اس زمین کا کمال یہ ہے کہ اسی زمین سے جس میں خوشبو نہیں ہے اللہ تعالی خوشبودار پھول اگاتا ہے، گلاب کا پھول اسی مٹی سے نکلتا ہے، خوشبو نہیں ہے لیکن اسی مٹی کے سینے سے گلاب کا پھول، گلاب کا رنگ لے کر اور گلاب کی خوشبو لے کر پیدا ہوتا ہے، موگرے کا پھول سفید رنگ اور بہترین خوشبو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس مٹی میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی شیرینی اور مٹھاس نہیں ہے، لیکن جب اس کے سینے سے پھل درختوں میں لگتا ہے تو درختوں میں جو پھل لگتا ہے کتنا شیریں اور میٹھا ہوتا ہے، انگور ہے اس کا مزہ الگ، کیلا ہے اس کا مزہ الگ، آم اور کیری ہے اس کا مزہ الگ، ایک مٹی ہے اور ہزار ٹیسٹ ہیں، ایک مٹی ہے اور اس کی لذتیں الگ الگ ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے زیادہ خاموش، منکسر المزاج اور سر جھکانے والی زمین، اللہ تعالی کو اس کی ادا اتنی پسند ہے کہ اس کے اندر تمام خوبیاں رکھ دی ہیں، مٹھاس اس کے اندر، رنگ اس کے اندر، خوشبو اس کے اندر، ہماری زندگی کے جتنے انتظامات اللہ نے کیے ہیں وہ سب مٹی سے کیا ہے، پانی بھی اسی سے نکلتا ہے، اور ہماری غذا جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے اسی مٹی سے نکلتا ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جس کے اندر توازو ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے اور سب سے چھوٹا بن کر سر جھکا کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑے کمال پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی خوبی پیدا کر دیتا ہے، زبان اس کی اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگ سن کر کے اس کے دوست بن جاتے ہیں، آنکھوں میں اس کے بڑا پیار ہوتا ہے، دل میں چھوٹے بڑے کا احترام ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ ہزاروں کمال ہزاروں خوبیاں پیدا کرتا ہے، اور اپنے عاجز بندوں کو ایسا باکمال بناتا ہے، اور جس میں غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ فخر، گھمنڈ اور غرور ایسی آگ ہے جو سینکڑوں سال کی نیکی کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ حدیث با پاک میں حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار، انتہائی بدچلن اور بدکار تھا، بنی اسرائیل کے لوگ اس کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اس کو خلی خلی کہتے تھے۔ خلی کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کے سبب اپنی پوری قوم کو پریشانی میں ڈال رہا ہو، ایسے انسان اور لفنگے کو ان کی زبان میں خلی کہتے تھے، جیسے آپ کی زبان میں گنڈا کہتے ہیں، لچا کہتے ہیں، لفنگا کہتے ہیں، بدماش کہتے ہیں، ایسے ہی ایک گالی کا لفظ خلی تھا جو بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا گنہگار، بدبخت اور شریر انسان تھا کہ پوری قوم پریشان رہتی تھی، اس کے پاس لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن یہی گنہگار کہیں جا رہا تھا، اس کی قوم میں ایک شخص تھا جو بڑا عابد زاہد، انتہائی پاک دامن، پرہیزگار، دن کو روزہ رکھے، رات کو اللہ کی عبادت کرے، 24 گھنٹہ یاد الہی میں اس کے گزرتے تھے، پوری قوم اسے عابد کے نام سے یاد کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والا بڑا مشہور عابد تھا۔ اس کی کرامت یہ تھی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ دھوپ میں جب کھڑا ہوتا تھا، وہ اللہ کا عابد بندہ، تو اس کے سر کے اوپر بدلیاں سایہ کر جا رہتی تاکہ دھوپ کی گرمی سے اللہ کا یہ بندہ پریشان نہ ہو۔ چٹیل میدان میں وہ نماز پڑھتا، عبادت کرتا، تو اللہ تعالی بادلوں کو حکم دیتا کہ میرے بندے کو دھوپ نہ لگے، اے بادلوں جاؤ اس کے سر پر شامیانہ بنا دو۔ بولو کتنا باکرامت، کتنا اچھا انسان تھا کہ اللہ تعالی نے اس کی نگرانی اور حفاظت اس طرح فرمائی کہ بدلیاں اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں اور اس کے سر پر سایہ فگن ہوتی تھی۔ یہ بدکار، بدبخت قوم میں سب سے برا انسان میدان سے گزر رہا تھا، اور وہ عابد صاحب اپنی عبادت میں مصروف تھے، بدلیاں اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ یہ بدبخت گنہگار اس عابد و زاہد کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دل میں سوچتا ہے، اے اللہ میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا گنہگار اور تیرا نافرمان بندہ ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور تیرا یہ محبوب بندہ، یہ عابد کتنا مقبول بارگاہ ہے کہ تو نے اس کے سر پر بادلوں کا سایہ کر دیا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، سوچ سوچ کر کے اس نے سوچا لاؤ اب اسی عابد کی صحبت میں چل کر بیٹھیں گے،
اس کے پاس رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت، اس کی ولایت، اس کی کرامت کے سبب ہو سکتا ہے مجھے بھی نیکوکار بنا دے، مجھے بھی اچھا بنا دے، میں بہت برا ہوں، بہت گرا ہوا ہوں۔ ایک گنہگار اپنے کو عاجز، گنہگار اور نالائق سمجھ کر کے اس عابد و زاہد کے پاس جا کر بیٹھا۔ جب اس عابد نے اس گنہگار بدبخت کو دیکھا تو اس عابد کے دل میں اس کی طرف سے نفرت اور کراہت کے جذبات پیدا ہوئے۔ عابد سوچ رہا ہے کہ لوگ اسے میرے پاس بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ میرے بارے میں کیا گمان کریں گے کہ اتنا برا آدمی کہ اس کے پاس برے لوگ بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور عابد اس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہے۔ اس نے بڑی شرم محسوس کی اور اس کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھ کر عابد نے کہا، اے بدبخت یہاں سے جا، مجھے بدنام نہ کر، میرے پاس تیرا بیٹھنا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، جلدی سے یہاں سے دفع ہو جا، چلا جا۔ لیکن گنہگار بندہ عقیدت میں وہاں بیٹھا تھا، اپنے کو سب سے برا سمجھ کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی عابد کے دل میں یہ عبادت کا غرور اور گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں اچھا ہوں اور یہ برا ہے، میں اعلیٰ ہوں اور یہ کمتر ہے، میں خوش بخت ہوں اور یہ بدبخت ہے، یہ میرے پاس بیٹھا ہے میں اس کے بیٹھنے سے بدنام ہو جاؤں گا، یہ خیال اس کے دل میں آیا۔ ادھر حضرت جبریل امین اس زمانے میں جو نبی تھے ان کے پاس وحی لے کر کے آئے، اللہ تعالی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو یہ بتا رہا ہے، اے اللہ کے نبی سن لو، میں نے اس گنہگار کی عاجزی، تواضع اور انکساری کو پسند کر لیا اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی سنو، یہ جو عابد و زاہد تھا، با کرامت تھا، بدلیاں جس کے سر پر سایہ فگن رہتی تھی، اسے جا کر کہہ دو کہ تیرے غرور نے، تیرے گھمنڈ نے تجھے تباہ کر دیا اور سینکڑوں سال کی اس کی نیکی کو ہم نے برباد کر دیا۔ اگر پھر وہ صاحب کرامت بننا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ پھر میری اتنے ہی دن تک عبادت کرے۔ اور بدلیوں کو حکم دیا، اے بدلیوں، اب اس عابد کے سر پر سایہ مت کرو، اس گنہگار کے سر پر سایہ کرو۔ اب یہ اس لائق ہو گیا، ایک غرور نے اس کے تمام عبادت کے تاج محل کو چکنا چور کر دیا، اور ایک عاجزی نے، توازوں نے، فروتنی نے ایک گنہگار کو جو پستیوں میں گرا تھا اتنا بلند کر دیا کہ اب بدلیاں دھوپ میں اس کے سر پر سایہ کر رہی ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا، عبادت ختم ہو گئی اور ایک گنہگار قابل اعزاز بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ محض دل کے خیالات۔ دل اگر غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یاد رکھنا، مسجد میں سجدہ بھی برباد کر دیا جاتا ہے، اور دل میں اگر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے تو سڑک پر چلنے والا بندہ خدا کو محبوب بن جاتا ہے۔ تو آدمی اپنے علم پر غرور نہ کرے، اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ دوسری حدیث سنو، صحابہ کرام، سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور صحابہ کرام اس زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑی عبادت کرتا تھا، لوگوں سے ملتا جلتا بہت کم تھا، گوشے تنہائی میں رہتا، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتا، تلاوت قرآن مجید کرتا، لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں اس شخص کی عبادت، ریاضت اور تقوی اور طہارت کا ذکر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں یہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا عابد و زاہد ہم نے دیکھا نہیں، ایسا ذاکر ہمیں نظر نہیں آیا، جب دیکھو یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، اتنے میں وہ جناب ادھر سے گزرے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ آدمی ہے، اے اللہ کے رسول، جس کی ہم تعریف کر رہے تھے، جس کی عبادت و ریاضت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، یہ وہ جا رہا ہے۔ حضور نے اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھی اور ارشاد فرمایا، یہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو، میں اس کے چہرے میں شیطان کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم تعریف کر رہے ہو، تمہاری نظر اس کے سجدے پر ہے، تمہاری نظر اس کی عبادت پر ہے، تمہاری نظر اس کی ریاضت پر ہے، لیکن نور نبوت سے غیب جاننے والے مصطفیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے چہرے پر نحوست میں دیکھ رہا ہوں، شیطان کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ اتنی بات حضور نے کہی کہ وہ جناب، وہ صاحب حضور کے پاس پہنچ گئے اور حضور کو سلام کیا، حضور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اس شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم نے سر اٹھایا اور اس شخص سے پوچھا، سچ سچ بتانا، تجھے خدا کا واسطہ، میں تجھ سے جو پوچھ رہا ہوں صحیح جواب دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتا، کیا تیرے دل میں یہ بار بار خیال نہیں آتا کہ میں مدینے میں سب سے اچھا ہوں، سب سے عبادت گزار ہوں، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہوں؟ صحیح بولنا، کیا تو دل میں ایسا خیال نہیں کرتا، تو ایسے تصورات کا شکار نہیں ہے؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بہت نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ ارشاد رسول ہوتا ہے، یہ غرور اور گھمنڈ نے اس کے چہرے پر نحوست ظاہر کر دی ہے اور اس کے چہرے پر شیطان کی خراش نظر آ رہی ہے۔ اے لوگو سنو، نبی کے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب اپنی عبادتوں پر غرور کرتا ہے تو منافقت کی فہرست میں اسے شامل کر دیا جاتا ہے، اس کی عبادت کا نور اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا بلکہ شیطان کی نحوست کا اثر نظر آتا ہے۔ آج بھی آپ کے شہروں میں، آپ کی بستیوں میں ایسے لوگ جو نماز کے پابند بہت ہیں، اسلام کے طور طریقے کے پابند بہت ہیں، لیکن دل میں وہ سوچتے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، لیکن حضور کی یہ حدیث دیکھ لو کہ ساری عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے لیکن چہرے پر کوئی نور نظر نہیں آتا بلکہ چہرہ منحوس نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی غرور ہے کہ بے نمازیوں کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے، ایسا نہیں۔ یقیناً نماز پڑھتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ کہو کہ اللہ ابھی ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے، اے رب کریم ہم نے تیری نعمت کا ابھی تک شکر نہیں ادا کیا۔ وہی زمانہ تھا، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے حضور سے آ کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی رات کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا یوں کیا کرتے ہیں، اے جہنم کے پیدا کرنے والے خدا، تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے رب کائنات اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے نجات عطا فرما دے جہنم کے بھڑکتے ہوئے انگارے سے. لیکن وہ صحابی کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، ہے نا، اے اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ کبھی دعا نہیں کرتے کہ مولا مجھے جنتی بنا دے، مجھے جنت ادا کر دے. جب وہ دعا کرتے ہیں تو جہنم سے بچنے ہی کی دعا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ رات کو نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے تو مجھے آ کر بتانا، میں خود اپنے کان سے سنوں گا کہ وہ کیا دعا مانگتا ہے. جب رات ہوئی اور وہ صحابی رسول نماز تہجد ادا کرنے کے بعد گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اے پروردگار عالم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اے رب العالمین مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اے مولا مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اے مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یہی رو رو کر دعا کر رہے تھے. صبح ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد اس صحابی کو حضور نے اپنی خدمت میں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں تمہاری دعا سنی ہے، تم نے جنت کا سوال اللہ سے نہیں کیا ہے، صرف جہنم سے بچنے کی بات کہی ہے، آخر تمہارا اس سے کیا مقصد ہے؟ حضور تو جانتے تھے کیا ہے، لیکن لوگوں نے کہا تھا، سب کے سامنے حضور نے سوال کیا تاکہ وہ صحابی خود جواب دیں اور اپنی نیت کو ظاہر کریں. حضور نے فرمایا، بولو تم صرف جہنم سے بچنے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ صحابی رونے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ جس کے بدلے مجھے جنت ملے. کیا فرما رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں، میرے پاس اتنا عمل ہی نہیں ہے اور میری عبادت اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے اور اس کے عوض میں اپنے مولا سے جنت کا سوال کروں. میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں، مولا مجھے جہنم سے بچا لے، جہاں رکھنا ہے تو رکھ، میرا عمل اس لائق نہیں جو جنت کی قیمت ادا کی جا سکے. سنا صحابی کا تواضع اور صحابی کا انکسار کیسا ہے کہ جو صحابی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا مقام یہ ہے کہ غیر صحابی اس کے عمل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. حضور فرماتے ہیں، میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ دوسرا آدمی پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو اتنا ثواب نہ پائے جتنا میرا صحابی ایک مٹھی گیہوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خدا کا پیار، خدا کی رحمت، خدا کی برکت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ صحابی کی عبادت بہت اعلیٰ ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے اور نبی کو دیکھ کر جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت سب سے اونچی، اور جس کی عبادت سب سے اونچی اس کا ثواب بھی سب سے اونچا. دیکھو منافق اپنی عبادت پر غرور کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نحوست ظاہر ہوتی ہے، اور وفادار مصطفیٰ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی عبادت پر فخر و ناز نہیں کرتا بلکہ سنی اور وفادار رسول یہ کہتا ہے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہم اپنے سجدے پر نہیں، اپنے چلے، اپنی ریاضت، اپنی عبادت پر ہم کو غرور نہیں ہے، ارے عمل معلوم نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم اپنے عمل پر کس طرح فخر و غرور کریں، ہاں اتنا ہمیں صرف معلوم ہے کہ ہمارے آقا رسول مقبول ہیں، ان کے مقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تو ان کا دامن پکڑ کر ان کی محبت کلیجے میں رکھ کر پھر نماز پڑھو، لیکن خبردار اپنی نماز اپنی تلاوت اپنے روزے اور اپنی عبادت پر کبھی غرور نہ کرنا، اور دوسروں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا میں سب سے اچھا اور یہ بڑا برا ہے، یہ غرور ایسا غرور ہے جو عبادت کو آگ کی طرح جلا کر خاک کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ سنا ہے شیطان کتنا بڑا عابد تھا، اس کو کیا چیز لے ڈوبی، صرف غرور لے کر ڈوبا، آدم کو اس نے تھا کہ جنت میں عبادت کرنے والے شیطان کو آج تک ابلیس اور مردود بنا دیا، اس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ ابلیس کو کس چیز نے ذلیل کیا؟ صرف گھمنڈ اور تکبر نے اس کو برباد کیا۔ اپنے خاندان پر گھمنڈ ہو، اپنی نسل پر گھمنڈ ہو، اپنے علم پر غرور ہو، اپنی عبادت و ریاضت پر فخر ہو، دنیا میں کوئی بھی گھمنڈ اور غرور کرے گا، یاد رکھنا وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ اس کی عبادت اس کے لیے لعنت بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ اس لیے تکبر کبھی مت کرنا، اللہ کی یاد میں روتے رہنا، خدا رب کریم کی بارگاہ میں تم اس طرح سے اپنے آپ کو کم درجہ، یقیناً گناہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اللہ کی رحمتیں گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہیں، خدا کی برکتیں گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہیں، لیکن جب وہی گنہگار بندہ پشیمہ ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کا واقعہ ہے، بارش نہیں ہوئی، قوم نے آ کر کہا اللہ کے نبی چلیے میدان میں نکلیں، سب کو لے کر چلیے اور بارش کے لیے ہم دعا کریں، آپ دعا کریں ہم آمین کہیں۔ حضرت موسیٰ نے لگاتار 3 دن تک نبی دعا کر رہے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی مولا 3 دن سے تیرا بندہ موسیٰ نبی بارش کی دعا کر رہا ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک بہت بڑا پاپی اور گنہگار ہے، اس کو پہلے نکال دو، جب وہ نکل جائے گا تو ہماری برکت تمہیں مل جائے گی، اس کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی پریشان ہے، اسے نکال دو۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، اور کہتے ہیں جو سب سے بڑا پاپی گنہگار ہے وہ کھڑا ہو جائے اور مجمع سے نکل جائے. کئی مرتبہ اعلان کیا لیکن کوئی نہ آیا نہ کوئی گیا. حضرت موسیٰ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو نے تو فرمایا تھا گنہگار کو نکال دے جب بارش ہوگی, یہاں سے تو کوئی گیا نہیں اور اتنی زور سے بارش ہونے لگی, ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب تم نے کہا کہ اے گنہگار نکل جا تو وہ سوچنے لگا کہ ایک تو میں اللہ کا گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہی ہوں, اب نکل کے جاؤں گا تو پوری قوم کہے گی یہی ہے یہی ہے یہی ہے, تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. اس لیے اس بندے نے رو کر مجھ سے یہ التجا کی کہ اے پروردگار عالم آج تک تو نے میرا گناہ چھپایا, میرے عیب کی پردہ پوشی کی, مولا سچے دل سے آج میں توبہ کر کے گناہوں سے باز آتا ہوں, جس طرح آج مجھے چھپا کر رکھا ہے مولا قیامت میں بھی میرے عیب کو چھپا لینا, میں توبہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے اس گنہگار بندے نے اپنے کو اتنا نیچا کر لیا اور توبہ کے لیے دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا تھا, میں نے اس کے گناہ کو پہلے بھی پوشیدہ رکھا آج بھی پوشیدہ رکھ رہا ہوں, اے موسیٰ اس کی توبہ میں آج بارش برسایا ہے. گنہگار تھا تو رحمت رکی ہوئی تھی, اور جب اپنے کو چھوٹا عاجز منکسر المزاج سمجھ کر دل ہی دل میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی شکل میں قوم بنی اسرائیل کو خوشحال کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے ارشاد فرمایا اے مولا ذرا اس آدمی کو بتا دے کہ کون ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے تو یہ کہا ہے کہ کسی کی چغل خوری مت کرنا, بندوں سے میں نے کہا کسی کے لیے چغلی مت کرنا, اب میں اس کو بتاؤں کہ یہی گنہگار ہے تو یہ تو چغل خوری ہو گئی, میں لوگوں کو منع کرتا ہوں مت بتانا کسی کا عیب, اب میں اس عیب کو بتاؤں ظاہر کروں یہ میری شان ستاری کے خلاف ہے. حضرت موسیٰ بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. دیکھو گناہ یقیناً بری چیز ہے لیکن گناہ پر جرأت کرنا, بے باک بننا, بھیڑ بننا کہ میرا کیا بگاڑ لے گا کوئی, میں آخرت میں جاؤں گا دیکھا جائے گا, آج دنیا میں جو مزے کرنا ہے کر لو, یہ غرور شیطان بنا دیتی ہے اور گناہ کر کے آدمی اپنے کو جھکا دے ذلیل کر لے اور دل ہی میں اپنے رب سے توبہ کرے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیا کرے. قرآن فرماتا ایسے بندوں کے گناہ کو گناہ نہیں بلکہ جتنے گناہ کیے ہیں اس توبہ کی وجہ سے اسی گناہ کی تعداد میں اس کے نام اعمال میں اللہ نیکیاں لکھ دیتا. تو گناہگار ہونا بہت بری بات ہے لیکن گناہ کر کے اور پھر کسمار خاں بن کر کے موچ پر ڈنڈا باندھ کر کے گھومنا کہ میرا کیا بگاڑ لے گا, ارے کچھ تو ایسے نابکار ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, یہ ملا لوگ جہنم سے ڈراتے ہیں, دیکھیں گے جہنم کیسی ہے, ہم تو ایک لات ماریں گے آگ کو تو تتر بتر ہو جائے گی, اور فرشتے اگر ہم کو گرفتار کریں گے ہم پہلوان ہیں فرشتوں سے کشتی لڑیں گے, ایسے کفری کلمات بھی ان کی زبان سے نکلتے ہیں. دوستو انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن انسان واقعی اگر شریف ہے تو گناہ کے بعد وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے, اور شیطان جب گناہ کرتا ہے تو اکڑ جاتا ہے. تم انسان بنو شیطان مت بنو, عبادت کرو اور عبادت پر غرور اور گھمنڈ مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام فرعون کے پاس گئے, اے فرعون توبہ کر ایمان لا اللہ کی عبادت کر. حضرت موسیٰ نے کچھ سمجھانے کے بعد دیکھا کہ فرعون جیسا مغرور کچھ ڈھیلا پڑا، فرمایا ایمان لا، تو کہنے لگا ابھی نہیں ایمان لاؤں گا، میں اپنے وزیر اعظم حامان سے مشورہ کر لوں گا. ایمان کو گویا پارلیمنٹ میں بھیجا جا رہا ہے کہ جب پردھان منتری بولیں گے حامان صاحب کہ بادشاہ سلامت ایمان لا، تب فرعون ایمان لائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے بارے میں کسی کا مشورہ نہیں، ارے ایمان اگر دل میں آ رہا ہے تو پڑھ لے کلمہ اور خدا کی توحید کو مان لے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کہا نہیں، میں تو پہلے اپنے وزیر اعظم حامان سے مشورہ کروں گا. گیا مشورہ کرنے، اے حامان موسیٰ آئے تھے اور انہوں نے کہا کلمہ پڑھ، ایک خدا کی عبادت کر. تو وزیر صاحب کیا کہنے لگے، وزیر اعظم کہنے لگے آپ تو آج تک پوری اپنی رعایا سے اپنی عبادت کرواتے تھے، سارے ملک کے لوگ آپ کو سجدہ کرتے تھے، آپ کو خدا اور رب مانتے تھے، یہ آپ کے دماغ میں کہاں سے بات آ گئی کہ آپ کسی اور خدا کے سامنے سجدہ کریں، آپ تو خود خدا ہیں، کسی اور خدا کے ماننے کی ضرورت نہیں. یہ وزیر اعظم کو دوسرے بہکاتے ہیں نا تو کچھ کا کچھ بولتا ہے. وزیر اعظم نے بتا دیا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرعون کہنے لگا تمہاری بات صحیح، آج تک تو میں خدا رہا، اب میں بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ابے گھامڑ، تو تو پہلے بھی بندہ تھا، آج بھی بندہ ہے اور کل بھی بندہ رہے گا، یہ اور بات ہے کہ تو نے اپنے کو انا ربکم الاعلی کہا. آخر اس کے دل میں حامان نے غرور، نخوت اور تکبر کے جذبات بھر دیے. حضرت موسیٰ دوبارہ تشریف لائے تو کہنے لگا اے موسیٰ تمہاری بات اور تمہارا مشورہ ہم کو قبول نہیں. جناب موسیٰ نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ خدا ہو کر بندہ کیوں بن رہا ہے، تو میں اب بندہ نہیں بنوں گا، خدا ہوں تو خدا ہی رہوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا اب اس کے نصیب میں ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو اس کے غرور کی وجہ سے ڈبو کر کے برباد کر دیا، نہ دولت کام آئی اور نہ بادشاہت کام آئی، نہ حکومت کام آئی اور نہ حامان کا مشورہ کام آیا. ارے یہ تو اتنا بڑا خدا بن گیا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا، اے خوب بڑا علاوہ بنایا، بولے اس میں خوب لکڑیاں جلا دو، یہ میری جہنم ہے، اور ایک خوبصورت محل بنایا اور اس کا نام ارم رکھا کہ یہ جنت ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اسے میں اپنی جنت میں بھیجوں گا، اور جو میرا مجھ پر ایمان نہیں لائے گا آگ میں ڈال دوں گا. اس نے دھن دھوکڑے نے دنیا میں جنت اور جہنم بنائی، بہت خوبصورت محل بنایا کہ دنیا میں ایسی عمارت نہیں، ہر چیز اس میں. اور اس کا جو کانٹراکٹر تھا یہی حامان جو اس کا وزیر اعظم تھا، جب اس کی جنت بن گئی تو وزیر صاحب آئے، کہا بادشاہ سلامت چلیے اب جنت کا ادگھاٹن کر دیجئے، پہلے آپ جنت کا معائنہ کر لیجئے، پھر آپ کے بندوں کو اس میں رکھا جائے گا. فرعون اٹھا جنت کا معائنہ کرنے کے لیے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ. جیسے ہی وہ وہاں پر قدم رکھے اس پوری عمارت کو اٹھا لو، اسے دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئے. حضرت جبریل گئے، یہ ادھر قدم رکھنا چاہتا ہے، جبریل نے اپنے پر پوری عمارت کو اٹھا کر کے غائب کر دیا. جنت بھری کی دھری رہی. ارے جنت کہیں ایسی ہوتی ہے کہ رہے اور غائب ہو جائے؟ نہیں نہیں, جنت تو وہ جب سے بنی ہے آج بھی ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کے بندوں کے لیے رہے گی. جنت کا معاملہ تو جنت بنا کر غرور کیا تھا, اپنی خدائی کا دعویٰ کیا, عبادت کروائی, لیکن کچھ کام نہ آیا. اور سنو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل قیامت میں جب سب کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے عمل کے مطابق جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا, اسی صف میں ایک گنہگار بندہ بھی ہوگا, اسے فرشتے پکڑ کر میزان عمل پر لائیں گے اور اس کے تمام اچھے اور برے عمل کو جب وزن کیا جائے گا تو برائیاں برائیاں ہوں گی. اللہ فرمائے گا, اے فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. حضور فرماتے ہیں, اس کی پلک کا ایک بال, یہ پلک ہی بولتے ہیں نا, پلک کا ایک بال آہوزاری کرنے لگا. اللہ پوچھتا ہے, اے بال تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا, پروردگار عالم تو ہر چیز جانتا ہے, کوئی چیز تجھ سے چھپی نہیں ہے. یہ بندہ بڑا نافرمان تھا, بڑا گنہگار تھا, لیکن میں اس کے پلک کا ایک بال ہوں. میں ہمیشہ تیرے خوف سے لرستا رہا, تیرے خوف سے پروردگار عالم میں روتا رہا. اس کا ہاتھ, اس کا پاؤں, اس کا سر, اس کا انگ انگ تیرا نافرمان تھا, لیکن اس کی پوری باڈی میں تیرے خوف سے ہمیشہ لرستا رہا. اور تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے خوف سے دنیا میں لرستا اور روتا ہے اس پر اللہ تعالی نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. اے مولا, جب اس آدمی کو تو جہنم میں ڈالے گا اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی ہو جو اللہ کے خوف سے رویا ہے جہنم اس پر حرام ہے, تو میں تو رویا ہوں اور یہ جہنم میں جائے گا تو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا. نبی کا فرمان جو رسول نے فرمایا اس کا اظہار نہ ہو سکے گا. رب العالمین اپنے کرم سے فرماتا ہے کہ اے فرشتو اس بندے کو اب جنت میں لے جاؤ, ایک بال جو اس کے بدن میں میرے خوف سے روتا رہا اس بال کے صدقے میں بال والے کو میں نے بخش دیا. ایک بال جو تمہارا اگر صحیح سلامت ہے تو تمہاری نجات کا راستہ نکل جاتا ہے, اور اگر تمہارے بال بچے اچھے ہو جائیں, یہ تو صرف بال تھا, اور یہ گھروں میں بال بچوں کو اگر تم نے اچھا بنایا, نمازی بنایا, خوف الہی سے رونے والا بنایا, تو جب ایک بال رو کر اپنے بال والے کو بچاتا ہے تو اگر اولاد اس کی عالم ہو, خوف الہی سے رونے والی ہو, اس کے بال بچے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوں, اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوں, سنت مصطفیٰ کا پیکر بنے ہوئے ہوں, تو یاد رکھنا اے ماں اور باپ بننے والو, اولاد اگر دیندار بن گئی تو اولاد کے صدقے میں ماں باپ بھی بخشے جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں میں ایسے افراد ہیں کہ جن کی نیکیاں ان کے ماں باپ کو بھی کام آئے گی. حضور فرماتے ہیں سب عمل ختم ہو جائے گا, لیکن اگر اولاد کو اچھی تربیت دی ہے اور وہ تربیت پا کر کے اس زمین پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو پروردگار عالم قبر میں ماں باپ کو اس کی اولاد کے علم اور اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے سکون اور چین نصیب فرمائے. اس لیے میرے دوستو ہمیں عبادت کرنی ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی ہے, سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہونا ہے, لیکن دوسروں کو حقیر مت سمجھنا, دوسروں کو کمتر مت سمجھنا. یہی سمجھو کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ کی عبادت کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. جب حق ادا نہیں کیا ہے تو ہم اپنے کو افضل و اعلیٰ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور جب تکبر غرور اور گھمنڈ بندوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہی عبادت اس کے لیے لعنت اور نحوست بن جاتی ہے. اللہ ہمیں عبادت گزار بھی بنائے اور شیطان کی راہ سے بچائے, ہمیں فخر و غرور کی لعنت سے محفوظ فرما کر تواضع اور انکساری عطا فرمائے. جتنی تواضع کرو گے اتنی ہی خوشبو ایمان کی بڑھے گی, جتنی تم فروتنی کرو گے تمہارا نکھار اور تمہارے چہرے کا جمال بڑھتا چلا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں, جو تہجد کے عادی ہیں, وہ رنگ ان کا کیسا ہی ہو لیکن جب ان کا چہرہ دیکھو گے تو اس میں ایمان اور عمل کی چمک نظر آئے گی. سجدہ کرنے سے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے, رنگ تو ویسا ہی رہتا ہے لیکن چہرہ جاذب نظر ہو جاتا ہے. اور لوگ تہجد پڑھ کر عبادت کر کے اور غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتے ہیں تو عبادت کا اثر چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا. اس لیے اپنے چہرے کے حسن کو بڑھاؤ, اپنے چہرے کے انداز کو اور نکھار لو. یہ اسنو پاؤڈر تمہیں حسین نہیں بنائے گا, خدا کا سجدہ تمہاری چہرے کے رونق کو بڑھا دے گا. اللہ ہم سب کو اسی راہ پر چلائے اور سیرت النبی سے صحیح سبق حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ
لیجئے. رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نوشائے بزم جنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایات.
اصحابہ و بارک وسلم. پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کے خیر میں ہماری اس مجلس کو قبول کرنے دے. تمام سنی مسلمانوں کے دلوں کو قدورت سے پاک فرما دے. تکبر گھمنڈ اور ریا کی لعنت سے سب کو محفوظ فرما دے. اپنے سجدے اپنے ذکر اور اپنی عبادت کی لذت سے آشنائی عطا فرما. یا اللہ سرکشی سے گناہ سے بدکاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. پروردگار عالم ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. بے نمازیوں کو نماز کا شوق عطا فرما اور نمازیوں کو پروردگار عالم ان کے سجدوں میں لذت و گداز عطا فرما دے. پروردگار عالم ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.
ہم اور آپ سنیں گے, ابھی کلام الامام سن رہے تھے. اب آئیے ایک نعت پاک پیش کرنے کے لیے جناب حاجی عبد الرحیم بھائی موتی والا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک پیش کریں.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ کلام کی سمشار پیش خدمت ہیں.
فرخ ان کا کیا کرتے ہیں, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس دوحا کرتے ہیں, ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں, ان کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے کو محمود کہا کرتے ہیں, ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو, کاپ کر مہر کی رج قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خواری, کشنے سے ہوا کرتے ہیں, کشنے سے راب ہوا کر کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر جن کو ملتا نہیں کوئی یاور جن کو ملتا نہیں کوئی سے وہ پر ارماں پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہیں سے انہیں کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ در دے رضا کرتے ہیں چارہ در دے رضا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح وا
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. سيدنا اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان الى حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم